سکینہ کی جب آئی لبوں پر، سوکھا ہوا مشکیزہ لائی وہ مجھ پر، دیکھا بڑی یاد سے بچی نے چچا کو، سچے ادب جوڑ کے کہنے لگی رو کر، یہ لو مشعلم تم کو میری قسم، آؤ دلا دوں میں ابن شہ امم، رکھ لو سکینہ کا یہ
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال حسين بن علي عليهما السلام، إني لعالم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أوصلا ولا أفضلا من أهل بيتي. صلوات الله على محمد وعلى آله. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کے ضمن میں آپ کے اصحاب کے کردار اور خصوصیات پر گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے. بعض پہلو بیان ہوئے اور پہلے عرض کیا کہ بہرحال اس سلسلے گفتگو کے لیے کل 12 دن ہیں، اور کل جو ایک گفتگو ہوئی قرآن کے حوالے سے، کافی زیادہ آیتیں پڑھی گئیں، اور چونکہ آیتیں زیادہ تھیں اس لیے اتنی فرصت نہیں ہو پائی کہ اس کو زیادہ ایکسپلین بھی کر سکیں. لہذا شاید بعض لوگوں کو بعض آیتیں سمجھنے میں مشکل پیش آئیں، کہ انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ بہت جلد مومنین اس مقام تک پہنچ جائیں کہ قرآن کی آیتیں سمجھنے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے انشاءاللہ. اس لیے ہم بغیر کسی تمہید کے کہ وقت کا بیشتر خیال رکھ سکیں، ایک اور نبی کی گفتگو پیش کرتے ہیں، اور بھائی کمپیئر کرنا، کچھ ہم کمپیئر کرتے ہیں، خود آپ خود کچھ کمپیئر کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک دن یا دو دن میں اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، البتہ اصحاب پیغمبر کی زندگی سے کسی حد تک اور کافی حد تک بلکہ آشنا ہے، دونوں پہلو سے نہیں تو کم سے کم ایک پہلو سے آشنا ہے، اور تھوڑی سی گفتگو امام علی علیہ السلام کے اصحاب کی نہج البلاغہ سے، پھر ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ اس بحث میں کہ آ کر اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب کے بعض بہت ہی اہم خصوصیات پر تھوڑا ڈیٹیل میں گفتگو کی جائے گی اس کے بعد کی مجلسوں میں. عرض کیا کہ بنی اسرائیل ایک بہت ایسا طبقہ کہ جس کو قرآن نے بہت ہی تفصیل سے بیان کیا, ایک ایک واقعے کو بیان کیا, آیت قرار دے دیا. ہر دور کے انسانوں کو یہ, چونکہ بنی اسرائیل ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے, فرعون بھی ہر دور میں موجود ہوگا, موسیٰ بھی ہر دور میں ہوگا یا موسیٰ کی ضرورت ہوگی ہر دور میں. ممکن ہے کسی دور میں موسیٰ نہ ہو, لیکن بہرحال ہر دور کو موسیٰ کی ضرورت ہے. ہر دور میں یزیدیت ہوگی اور ہر دور کی یزیدیت کے لیے حسین ابن علی کی ضرورت ہے. اور انسانوں کا کام یہ ہے کہ اپنے دور کے فرعون کو بھی پہچانے اور اپنے دور کے موسیٰ کو بھی پہچانے, اپنے دور کے یزید اور یزیدیت کو بھی پہچانے اور اپنے دور کے حسین ابن علی کو بھی پہچانے, کیونکہ یہ کردار ہے جو مسلسل جاری ہے, رکا نہیں کہیں پر. یہ کردار قائم ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی یزید سر اٹھائے تو ایک حسین مقابلے میں آئے, اور حسین کا ساتھ دینے کے لیے اصحاب حسینی بھی آئیں. حل من ناصر ینصرنی کا صدا کا مطلب بھی یہی ہے, کیونکہ حسین ابن علی کو اس وقت کی جب کوئی صحابی نہیں بچا, کوئی بیٹا نہیں بچا, کوئی بھائی نہیں بچا. سات بھائیوں کی قربانی, کتنے بھتیجوں کی قربانی, کتنے بھانجوں کی قربانی, اتنے بیٹوں کی قربانی, اتنی عظیم قربانیاں دینے کے بعد اب حسین ابن علی کو کسی ناصر کی ضرورت مقتل میں نہیں ہے. مقتل کربلا میں حسین ناصر نہیں ڈھونڈ رہے ہیں, حسین ابن علی اور حسینیت کو ہر دور میں ناصر کی ضرورت ہے اور ہر دور میں اصحاب کی ضرورت ہے. اور اصحاب اس وقت بن سکتا ہے انسان جب اصحاب کے کردار کو پہچان لے. صحابیت نے, حسین ابن علی کی صحابیت نے کون سا کردار ادا کیا ہے؟ لہذا مطمئن رہیں کہ یزیدیت ختم نہیں ہوتی. حسین ابن علی کا جو کردار تھا وہ پہلے بیان کیا گیا, یہ نہیں کہ یزیدیت کو ختم کر دیا, نہیں, یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کو زندہ کر دیا قیامت تک کے لیے, اور دین کے درمیان میں فرق قائم کر دیا کہ کبھی یزیدیت کا عمل اسلام نہ بننے پائے اور اس پر اسلام کا لیبل نہ لگنے پائے جو یزید لگا رہا تھا. لہذا آج بھی ضرورت ہے, زمانہ اپنے ابراہیم کی تلاش میں, ہر زمانے میں ابراہیم کی ضرورت ہے. جہاں جہاں بھی کسی بھی طرح کے بت نظر آئیں وہاں ابراہیم کو ڈھونڈنا شروع کر دیں, چاہے وہ قومیت کا بت ہو, چاہے وہ جمہوریت کا بت ہو, چاہے وہ نیشنلزم کا بت ہو, چاہے وہ اپنے قبیلے کا بت ہو, چاہے وہ اپنے خاندان کا بت ہو, کوئی بھی بت. اس زمانے کے جو بت ہوتے تھے پتھروں کے, وہ اتنے خطرناک بت نہیں تھے, لیکن آج کے زمانے کے بت خطرناک ہیں. ان کا خطرہ اتنا زیادہ نہیں تھا, اس لیے تاکید بھی ہے کہ جب بھی جاؤ مکے میں حج کرنے کے لیے تو خاص دروازے سے داخل ہو, اس دروازے سے داخل ہو جہاں پر بت کو دفن کیا گیا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ بت کو روتے ہوئے جا رہے ہو, یعنی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی تمہارے سامنے بت ہیں اور ان بتوں کو پہچانو اور ان کو رودنے کا سلیقہ سیکھو, ورنہ نہیں, ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے, ورنہ اصحاب حسینی کے قریب بھی نہیں آ پاؤ گے, ورنہ قافلے اس مکہ کے اس قافلے کے قریب نہیں آ پاؤ گے جس میں علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ کے کاندھوں کی بلندی پہ چڑھ کر بتوں کو توڑا. اس قافلے میں اگر شامل ہونا ہے تو اپنے زمانے کے بتوں کو پہچانتے رہو. ایک ایک اور کردار ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ زیادہ میں تمہیدی گفتگو نہیں کروں. قرآن نے ایک اور نبی اور ایک اور نبی کے اصحاب کو پہچانوایا ایک بہت ہی خوبصورت قصے میں, اور یہ قصہ ایک ساتھ پورا بیان کیا. وہ جو میں کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا متعدد آیتوں میں اور متعدد سوروں میں اور متعدد جگہوں پر, کی چند سوروں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر پایا, ابھی کئی سورے اور باقی رہ گئے تھے ان کو پہچاننے کے لیے, وہ آپ خود ہی پہچانیں. سارا کام ہمارے اوپر نہیں ہو. ایک گروہ اس کو قرآن نے متعارف کر جناب موسیٰ کے بعد, الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسیٰ, موسیٰ کے بعد ایک گروہ آیا. ملا اس کا نام ہے قرآن نے, ملا ملا ایک خاص کنسپٹ ہے. قرآن نے جگہ جگہ اس کو ڈیفائن بھی کیا ہے, اور وہ بھی ایک پہچاننے کی جگہ ہے, پہچاننے کی صورت ہے. لیکن ابھی اس ہمارے موضوع میں نہیں داخل ہے کہ ملا کی تفصیل میں جائیں, کہ اپنے موضوع سے بہت دور ہو جائیں گے ٹاپک سے. لیکن ضرورت ہے, ہر نبی کو ایک ملا کی مشکل تھی. یہ لفظ یاد رہے, شاید کبھی کوئی گفتگو کرے, کوئی اور آگے گفتگو کرے تو آپ کے پاس ذہن میں پہلے سے ایک لفظ یہ رہے. قرآن نے جگہ جگہ اس کی گفتگو کی, ملا مترفین. یہ نبی کے سامنے آبا کے دین کے پیروکار, یعنی دین آبا کے پیروکار, میرے باپ کا دین یہ ہے, یہ انبیاء کے سامنے کی بڑی مشکلات میں سے تھے. خوب یہ ملا ہے, خاص گروہ تھا, یعنی تمام قوم نہیں, قوم میں سے کچھ خاص اصحاب جو نبی کے بہت امپریسیو لوگ, کچھ ان کے پاس خاص چیزیں ہوا کرتی تھی, مال و دولت زیادہ ہوا کرتا تھا, نبی کے اوپر بھی آ کر تاثیر ڈالنا چاہتے تھے. یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت اپنے امپریشن سے اور اپنی تاثیر سے آ کر حتیٰ اپنے نبی کو بھی متاثر کرنا, ان کو آگے مشورے دینا, ان کو آگے مجبور کرنا کہ آپ یہ کام کریں. انہوں نے جو آگے مشورہ دیا وہ مشورہ تو اچھا تھا, وہ انہوں نے آگے کیا کہا, کہا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. نبی ہم لوگ یہاں پر ہیں, بیکار بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہمارے لیے ایک کوئی سپہ سالار, کوئی ایک کمانڈر معین کریں, آخر ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے, ہم مشکل میں ہیں, ایک سپہ سالار معین کریں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. لیکن یہ نبی سمجھ رہے تھے, چونکہ یہ نبی ان کو معلوم تھا کہ یہ بھی بنی اسرائیل ہی ہیں. قرآن نے ان کو کیا کہا, بنی اسرائیل, الم ترى الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, بنی اسرائیل ہی میں سے وہ تھے, الگ نہیں تھے. موسیٰ, جناب موسیٰ کے بعد, اذ قالوا لنبی لهم, وہ آئے اور اپنے نبی کے پاس انہوں نے آ کے کہا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ, ہمارے لیے ایک سپہ سالار بنائیں, ہم اللہ کی راہ میں جنگ کرنا چاہتے ہیں. جناب جو بھی نبی تھے, دیکھیں یہاں پہ نام نہیں لیا گیا ہے, بعض وقت یہ مشکل پیش آتی ہے, ابھی تفسیر میں جا کے دیکھیں ایک بحث شروع ہو جاتی ہے, یہ نبی کون سے تھے, کہاں تھے, کس زمانے میں تھے, کس جگہ پر تھے, ان کا نام کیا تھا, ان کا یہ نام تھا یا یہ نام تھا. لیکن اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے نام نہیں لیا. جب قرآن نے نام لینا ضروری نہیں سمجھا تو ہمارے لیے بھی ضروری نہیں کہ اس بحث میں پڑھیں. بعض وقت غیر ضروری بحثوں میں پڑھ کر, سائٹ کی بحثوں میں پڑھ کر اصل چیزیں چھوٹ جاتی ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے علم کی دنیا میں, یہ بہت ہوتا ہے کہ غیر ضروری, یعنی حاشیہ جو کتابوں کا ہوتا ہے سائڈ میں, اس میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں کہ مین ٹیکسٹ جو ہوتا ہے متن, اس کو بھول جاتے ہیں, اس کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں, اپنے آپ کو مستحبات میں اتنا زیادہ مشغول کر لیتے ہیں کہ واجبات کی ویلیو نہیں رہ جاتی. یہ کچھ مشکلات میں سے ہے, اور یہ ہوتا ہے. قرآن نے بھی نام نہیں لے کر اپنے نبی سے, قالوا لنبین لهم, آگے انہوں نے اپنے نبی سے کہا, لیکن وہ نبی جو بھی ہے حضرت موسیٰ کے بعد ہے, اور انہیں تاریخ معلوم ہے, انہیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا کیا ہے. لہذا انہوں نے کہا, قال هل اسيتم ان كتب عليكم القتال ان لا تقاتلوا, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ جب اللہ تمہارے لیے حکم بھیج دے جنگ کا تو تم جنگ سے فرار کرنا شروع کر دو. سوچ لو, اچھی طریقے سے سمجھ لو, کہیں ایسا نہ ہو. چونکہ اگر وہ جیسے ہوتا ہے بعض جوان لڑکے آئیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں سوچتے نہیں فکر نہیں کرتے, بعد میں جب حکم آتا ہے تو چونکہ پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں تھی, کوئی پلاننگ پہلے سے نہیں کی تھی, لہذا پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہے ملا لوگ آئے تھے ہم نبی کے پاس, کہا کہ ایسا نہیں ہے, ایسی مشکل تو نہیں ہے. کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, نبی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں, قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ, ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے, یہ کون سی بات ہے, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ, ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم جنگ نہیں, وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, جبکہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے, ہم کو ہماری بستیوں سے باہر نکال دیا گیا ہے, ہمارے بچوں کو اسیر کر لیا گیا ہے. یہ واقعہ بھی اسی سرزمین کا, فلسطین اور فلسطین کے آس پاس کی سرزمین کا, بہت سے اور واقعات قرآن میں اس سرزمین سے متعلق ہیں. یہ مقدس سرزمین ہے, مسلمانوں کا قبلہ اول جو اس وقت آج کے فرعونیت کے چنگل میں گرفتار ہے, اور آج کی یزیدیت مضبوط اور سخت اور ظالم ترین یزیدیت کا سایہ اس پر پڑا ہوا ہے. کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے, آخر ہمارے پر ظلم ہوا, اخرجنا من دیارنا, ہم کو اپنی بستی سے باہر نکال دیا گیا, ہمارے بچوں کو اسیر کر لیا گیا. اب یہاں سے سنیں, بہت توجہ کریں, کردار یہاں سے شروع ہوتا ہے. فلما کتب علیہم القتال, اتنا شور کیا تھا, اتنا ہنگامہ کیا تھا, آ کے نبی نبی آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. لیکن فلما کتب علیہم القتال, جیسے ہی ان کے اوپر جنگ لکھی گئی کہ ہاں اب آپ کو جنگ کرنا ہے, حکم آیا, تولوا الا قلیلا منہم, تولو یعنی پیٹھ پھیر لینا, یعنی ہم آپ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور بالکل اپنا چہرہ موڑ لینا اور دوسرا راستہ اختیار کر لینا. تولوا الا قلیلا منہم, سب کے سب نے نبی سے اپنا منہ موڑ لیا, الا قلیلا, تھوڑے سے لوگ بچے. یہ قلیل کو یاد رکھیں گے چونکہ ابھی اس کے بعد پھر آنے والا ہے. یہ فرسٹ, پہلا مرحلہ ہے, فرسٹ اسٹیج. وہ خود ہی آئے تھے نبی سے, نبی نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا, نبی ان سے کچھ بھی نہیں بولے تھے, وہ خود ہی نبی کو آگے مجبور کیا کہ ہمیں جنگ کرنا ہے, ہمیں جنگ کرنا. نبی نے کہا تم سے مجھے خطرہ لگ رہا ہے, تمہیں ہم پہچانتے ہیں, کہا کہ کیسی باتیں, ایسی باتیں آپ نہیں کریں, ہم خود آگے اپنے آپ کو والنٹیئرز پیش کر رہے ہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں خطرہ. لیکن جیسے ہی فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم, سب کے سب بھاگے چلے گئے نبی کو چھوڑ, تھوڑے سے لوگ بچے. اب یہ تھوڑے سے لوگ بچے وہ کون ہوئے؟ پھر خدا نے کہا واللہ علیم بالظالمین, یہ اللہ ظالموں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے آگاہ ہے, یعنی قرآن نے ڈائریکٹ ان کا لقب جو دیا وہ کہا کہ ظالم ہے, یہ جو اپنے نبی سے اور اپنے لیڈر سے اس طرح منہ موڑ کے چلے گئے یہ ظالم ہیں, اور اللہ ظالموں کو اچھی طرح پہچانتا ہے, جانتا ہے. خوب اس کے بعد کی بحث خوب یہاں پر ختم نہیں ہو. قرآن نے کہا کہ وقال لهم نبيهم, ابھی صرف نبی نے یہ کہا تھا کہ تمہارے لیے جنگ اللہ نے کہہ دی, لکھ دی ہے. اب اس کے بعد کے مراحل, چونکہ وہ آئے تھے کہ ہمارے لیے سپہ سالار چاہیے, وقال لهم نبيهم, نبی نے ان سے کہا, ان کے نبی نے, ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا, اللہ نے طالوت کو, جناب طالوت کو تمہارے لیے تمہارا سپہ سالار معین کر دیا, مبعوث کر دیا. یہ دوسرا مرحلہ ہے, پہلا مرحلہ وہ, دوسرا مرحلہ جیسے ہی نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو تمہارا, لکم تالوت ملکن, تالوت کو تمہارے لیے تمہارا حاکم بنا دیا, فوراً وہ بری طرح سے بگڑ گئے. یعنی قرآن کے جو لفظ بات کی اسے یہی لگتا ہے, بالکل اپنے نبی پر اور اپنے اس حاکم پر وہ بالکل ناراض ہو گئے, سخت ناراض ہو گئے, اور کہنے لگے قالوا انا یکون لہ الملک, تالوت کو ہمارا رہبر بنا دیا, ہمارا لیڈر بنا دیا, ہمارا سپہ سالار بنا دیا, تالوت کے پیچھے ہم جائیں جنگ کرنے کے لیے, یہ جوان, انا یکون لہ الملک, اس کو کیسے ملک مل سکتا ہے, اس کو کیسے حکومت, اس کو کیسے سپہ سالاری مل سکتی ہے, اور وہ ہمارے اوپر, علینا, ہمارے اوپر اس کی حکومت. ونحن حق بالملک، سپہ سالاری کا حق ہمیں زیادہ ہے، ہمیں کرنا چاہیے سپہ سالاری. کیوں؟ وجہ بھی بتائی. نحن حق بالملک منہ، اس سے زیادہ ہمیں حق ہے. وجہ کیا بتائی انہوں نے؟ ولم یؤتا سعۃ من المال. کہا کہ یہ جس جوان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا سپہ سالار، اس میں مال نہیں ہے، دولت نہیں اس کے پاس، اس کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، اس کے پاس گھوڑوں کے استبل نہیں ہیں. اس زمانے کی پراپرٹی یہی تھی، گھوڑے نہیں ہیں، بھیڑے نہیں ہیں اس کے پاس، اور اس کو ہمارا آ کر ہمارا سپہ سالار بنا دیا. سب کے سب بگڑ گئے. یہ روزانہ کی مشکلات ہیں، ہر دور اور ہر زمانے اور ہر کمیونٹی کی مشکلات ہوتی ہیں. قرآن نے کہا کہ دیکھو، قرآن نبی نے جو حکم، ان اللہ یامرکم، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یہ بھی نہیں کہ میں یہ حکم دے رہا ہوں، یہ حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ نے بنایا ہے. کل آپ کے سامنے پیش کیا بنی اسرائیل کا، کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی چیز معین ہو آسمانی، اور اگر اس کا انکار کیا جائے تو نتیجے میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت اور مسکنت ہو جاتی ہے. اللہ نے ان کے لیے من و سلوا بھیجا، انہوں کا من و سلوا نہیں چاہیے، پیاز چاہیے، سبزیاں چاہیے، دالیں چاہیے، من و سلوا نہیں چاہیے. قرآن نے کہا کہ ادنا سے خیر کو بدل رہے ہو، وہ جو آسمانی آیا تھا آسمانی سے زمین کی چیزوں کو بدل رہے ہو، نتیجے میں ذلت ہے. رسول اللہ نے یہی کہا، ہم تمہیں غدیر میں آسمانی لیڈر دے رہے ہیں، آسمانی لیڈر، یہ قانون ہے قرآن کا. اگر آسمانی اور خیر لیڈر ملے، اس کو تم اپنے زمینی لیڈر سے بدلو گے، تو نتیجہ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ. 1400 سال سے یہ ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ دنیا ولایت سے دور ہو گئی، آسمانی لیڈر سے دور ہو گئی. اور کیسی ذلتیں، اللہ اکبر. یہاں بھی یہی ہوا، نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں حاکم بنا رہا ہوں، نبی نے کہا ان اللہ، اللہ نے قرار دیا ہے، جعل لکم تالوتا ملکا، تالوت کو اللہ نے تمہارا حاکم بنایا ہے، سپہ سالار. انہوں نے آگے کہا کہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، یہ کیسا میرا سپہ سالار؟ یعنی کیا؟ یعنی وہی ویلوز کا ڈسٹرب ہونا، جیسے آج ڈسٹرب ہے نا، اس زمانے میں تھی. یعنی جو ابھی اتنی خوبصورت حدیث رسول اللہ کی پیش کی برادر بزرگوار نے، کہ ویلوز کیسے چینج ہوتی ہیں. وہ زمانہ آئے گا تو یہ ہوگا، وہ زمانہ آئے گا امر بالمعروف، معروف منکر بن جائے گا. رسول اللہ کے اصحاب کو انتہائی تعجب ہو رہا، یعنی یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن دیکھ رہے یہ ہے. مثالیں آپ کے سامنے اس کے پہلے دیں، کس طرح منکر معروف بنا ہوا ہے اور معروف منکر بنا ہوا. یزید بھی یہی کر رہا تھا، معروف کو منکر بنانا چاہ رہا تھا، منکر کو معروف بنانا چاہ رہا تھا. کربلا یعنی کیا؟ یعنی کربلا آ کے فرق ڈال دے، معروف کچھ اور ہے، منکر کچھ اور ہے. معروف و منکر کی پہچان کا راستہ اگر کہیں ملنے والا ہے تو وہ کربلا اور کربلا کی آئیڈیالوجی. ابھی اس قدر منکر کو معروف بنا دیا گیا ہے کہ انسان کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے، یعنی وہ سوچنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو گئی ہے، چونکہ میڈیا نے کہ قرآن کی تعبیر کے مطابق بہترین تعبیر اس کی خناس ہے، قلوز برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. خناس آگے، خناس کا کام کیا ہے؟ پہلے خناس باہر ہوتے تھے، وہ آگے ڈالتے تھے، یہ گھر کے اندر ہر ہر لمحے آ کر دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بچپن ہی سے چھوٹے چھوٹے بچے، یہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے، یہ وسوسو فی صدور الناس، لوگوں میں آ کے یہ خناس. آج کے دور میں خناس کا بہترین مصداق یہ میڈیا ہے، چینج کر دیا ہے، ویلیوز کو چینج کر دیا ہے. نہ صرف چینج کیا، ڈسٹرب بری طرح پورا سسٹم خراب کر دیا ہے، ویلیوز کا سسٹم خراب. ابھی ویلیوز کی بات کی جاتی ہے، لوگوں کو مشکل ہوتی ہے سننے میں، کیونکہ اتنا زیادہ خناس نے وسوسہ ڈال دیا ہے کہ مشکل ہو رہی ہے. کربلا یعنی آؤ ویلیوز کو پہچانو. کربلا جنگ ہی ویلیوز کی جنگ ہے، قدروں کی جنگ ہے، فضیلتوں کی جنگ ہے. لہذا انہوں نے ان کے نزدیک بھی کیا تھی ویلو جو ابھی تک جاری ہے. ہم مالدار لوگ ہیں, مال ہونا عیب نہیں ہے, پچھلے سال عرض کر چکے, لہذا ابھی آج نہیں عرض کریں گے. مالدار کا حاکم ہونا یہ بھی عیب نہیں ہے, لیکن یہ ویلو نہیں ہے. توجہ فرمائیں, فرق سمجھیں. اگر کوئی مالدار آ کے سپہ سالار بن جائے, بن جائے, کوئی مشکل نہیں, نہ ہو ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, ویلو کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جناب سلیمان بہت مالدار تھے اور حاکم بھی تھے. جناب داؤد ان کا ذکر بھی آئے کہ وہ بھی مالدار بھی تھے اور حاکم بھی تھے, لیکن اس کو ویلو نہیں سمجھ لینا. ان بنی اسرائیل کی مشکل یہ تھی کہ انہوں نے اسی کو ویلو سمجھا, اور اس بنیاد پر وہ اپنا حق سمجھتے تھے کہ پوری قوم پر ہمیں سپہ سالاری ہونا چاہیے ہماری. لہذا اپنے نبی سے بگڑ گئے وہ غصے میں, انا یکون لہ الملک, کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں, یہ میرا حاکم, یہ میرا سپہ سالار ہمارے اوپر, نحنو حق کو منہو, ہمیں زیادہ حق حاصل ہے. ولم یوت سعد من المال, مال نہیں اس کے پاس, دولت نہیں اس کے پاس, بلڈنگ نہیں ہے, ہزاروں سینکڑوں بلڈنگیں نہیں ہیں, سینکڑوں کمپنیاں نہیں ہیں, کارخانے نہیں ہیں, یہ کیسا ہے مال, کیسا ہمارا حاکم ہو گیا, یہ کیا کرے گا, یہ تو ہمیں نظر نہیں کھلا پائے گا. چونکہ ایسے حاکم کی ہمیں زیادہ تلاش ہوتی ہے کہ جو نظر زیادہ کر سکے اور نظر کا انتظام زیادہ کر سکے. نہیں, اللہ ایسے حاکم کو معین کرتا ہے جو نظر نہیں کھلائے, جو کہے چلو مقتل میں خون دینے کے لیے, جو کھانا نہیں دیتا خون مانگتا ہے. دونوں لیڈروں میں بہت فرق ہے, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, کھانا اور نظر دے دے کے سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں, قوم اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے, لیکن خون دے کر قیامت تک کے لیے دین کو بچا لیا جاتا ہے. یزید کا باپ معاویہ بہت کھانا دیتا تھا, بہت, اس کا دربار کھلا رہتا تھا کھانا دینے کے لیے. اس لیے نہیں کہ بہت سخی تھا, اس لیے کہ ایک سخی کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا, علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں. اور علی ابن ابی طالب کیا کرتے تھے, یہ پرسوں بیان ہوگا. علی ابن ابی طالب کیا کرتے تھے, اپنے اصحاب سے کیا چاہتے تھے, اور ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے, وہ نہیں کیا جو معاویہ کرتا تھا, کچھ اور کیا. کبھی صفین ملے گئے, کبھی نہروان ملے گئے, کبھی جمن ملے گئے. حسین ابن علی نے کیا کیا, آؤ تم دینے کے لیے جو بھی میرے ساتھ, کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا حبیب نے مظاہر, حبیب نے مظاہر اپنے قبیلے میں گئے اور جا کے کہا کہ میں تمہیں بہت بڑا تحفہ دینے کے لیے آیا ہوں, لیکن کیا, زندگی نہیں, مال نہیں, اقتدار نہیں, شہادت دینے کے لیے آیا ہوں. شہادت کا تحفہ کس کے ساتھ, حسین ابن علی کے ساتھ. لہذا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو حاکم بن جائیں. قرآن نے آگے کرائیٹیریا بتایا, حاکم بننے کا, سپہ سالار بننے کا معیار کیا ہے, قرآن نے آگے بیان کیا کہ ویلوز کو ڈسٹرب نہیں کرو. میرے پاس فرصت نہیں, ہم قرآن کی کچھ اور آیتیں پڑھیں, چونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے. قرآن نے یہاں پر بہت ہی حساسیت دکھائی ہے, جہاں بھی ویلوز کو ڈسٹرب کیا گیا ہے, جہاں ویلوز کو خراب کرنا چاہا ہے وہاں بہت. اب ایک آیت یہاں پہ پڑھ دیتے ہیں. آتے تھے لوگ رسول اللہ کے زمانے میں بھی, رسول اللہ کے, کہتے تھے ہم نے جو ہے بہت بڑے بڑے کام کیے, ہم نے مسجدیں بنوائی ہیں, ہم نے حاجیوں کو پانی پلایا ہے, ہم نے کاروان جو ہے پہنچائے ہیں, حج تک قافلے لے جاتے تھے, بہت بڑا بڑا کام کیا ہے. اور یہ جوان, یہ تو کیا, یہ جاتے لڑتے ہیں بڑھتے ہیں واپس آ جاتے ہیں زخمی ہو کے. رسول اللہ کے زمانے میں جنگ ہوتی تھی نا, 82 جنگیں ہوئی چھوٹی بڑی. رسول اللہ مدینے میں مسجد میں صرف 24 گھنٹے نمازیں نہیں پڑھتے تھے, مسجد میں سب کچھ کرتے تھے. مسجد جنگ کا میدان بھی تھا, مسجد میں نمازیں بھی پڑھی جاتی تھیں, مسجد میں تعلیم بھی دی جاتی تھی, مسجد میں عبادتیں بھی کی جاتی تھیں, مسجد میں پالیسیاں بھی طے کی جاتی تھیں, مسجد ہی سب کچھ تھی. ایک مسجد ہر چیز کا سینٹر تھا. رسول اللہ, یہ بوڑھے بوڑھے کچھ لوگ تھے, بوڑھے لوگ برا نہ مانے, لیکن ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی, وہ مکے میں تھے, مکے میں حاجیوں کو پالی, چونکہ حج پہلے بھی ہوتا تھا رسول اللہ سے پہلے بھی, حضرت ابراہیم سے یہ سلسلہ جاری تھا, انداز بدلا ہوا تھا. یہ آتے تھے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, مسجد ٹوٹتی تھی مسجد کو بناتے تھے. یہ بہت بڑا کام ہے, واقعی بڑا کام ہے. اگر آپ میں سے کسی کو یہ توفیق مل جائے کہ جا کر مسجد حرام کی تعمیر کریں تو کیا فخر نہیں کریں گے؟ بالکل فخر کرنے کی جگہ ہے. حاجیوں کو پانی پلائیں گے, ٹھیک ہے, فخر کرنے کی جگہ ہے. کاروان لے جانا, خوب یہ بھی ایک خدمت ہے. لیکن دیکھیں ویلوز کا خیال رکھنا, اہم نقطہ یہ ہے. یہ سب ٹھیک ہے, یہ سب اچھا ہے, یہ سب اچھے کام ہیں, لیکن دیکھو ڈسٹرب نہ ہونے پائے, بیلنس خراب نہ ہونے پائے. بیلنس خراب کیا ہوا تھا؟ وہ کہتے ہیں یہ جوان لوگ جو ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو خالی جنگ کرتے ہیں جا کے, اور ہم نے یہ سارے کام کیے. قرآن کی فوراً آیت نازل, کیا اجعل تم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا تم نے مسجد بنانا, امارت المسجد الحرام, مسجد حرام کی تعمیر کرنا, مسجد بنانا, حاجیوں کو پانی پلانا, سقایت الحاج سقائی کرنا, اس کو تم نے اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہے, اس کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. لا یستوون عند اللہ, ہرگز نہیں, یہ کبھی بھی اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے. ویلیوز کو ڈسٹرب نہیں کرو, ویلیوز کے نظام نہیں خراب کرو. جو چیز جہاں پر ہے اس کو وہاں رہنے دو, پھر سب صحیح ہے. ٹھیک ہے, مال مال بھی اگر راہ خدا میں کام آ رہا ہے تو محترم ہے, کر رہے ہیں لوگ راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں, وہ بھی محترم ہے. لیکن مال کو ویلو سمجھ کے اور دیگر ویلوز کو جو جناب طالوت کے اندر تھی اس کو کم سمجھنا, وہ کیا تھی؟ وہ قرآن نے بتایا ویلو یہ تھی, وہ یہ تھی. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ وَزَّادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. یہ آیت آپ سنتے رہتے ہیں, ہے نا, یہ آیت کے پورے واقعے کا, یہ آیت کا ٹکڑا آپ اکثر سنتے ہیں. ہم نے طالوت کو کیا دیا ہے؟ پاور دیا ہے اور بصیرت دی ہے, علم دیا ہے, یہ ویلو ہے. طاقت دی ہے, چونکہ سپہ سالار بن کے جاننا ہے, کمانڈر بن کے جاننا ہے. کمانڈر میدان جنگ میں جا کر دعوتیں دینا شروع کر دے, اس سے تو جنگ نہیں جیتی جاتی. میدان جنگ میں جا کر نظر کھلانا شروع کر دے, اس سے تو جنگ نہیں جیتی جاتی. نہیں, کمانڈر ایسا ہو جس کے پاس بصیرت ہو, سمجھنے کی قوت ہو, گہرائیوں میں جا کر مطلب کو سمجھتا ہو. یہ ایک بہت ہی بڑا کردار اہل بیت کا, انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا ایک دن پورا, ایک دن پورا. اہل بیت کے امام, خاص کر امام حسین, امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو سمجھنے کے لیے اس نقطے کا سمجھنا بہت ضروری ہے, بصیرت. کہا کہ بصیرت ہے اس کے پاس, علم ہے, اور ہاں کمزور نہیں ہے, بزدل نہیں ہے, اہل کوفہ کی طرح بزدل نہیں ہے, طاقت ہے اس کے پاس, ڈر جانے والا نہیں ہے. یہ ہے معیار. اب یہ معیار بتا دیا, ابھی اس پر بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے. مشکل ہوتا ہے نا جب نظام خراب ہو جائے ویلوز کا, تو وہاں پر اتنی آسانی سے نہیں سمجھایا جا سکتا, پھر مشکل ہوتی ہے. قرآن سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے, قرآن سننے میں مشکل ہوتی ہے, نجر بلاغا سننے میں مشکل ہوتی ہے. ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. لگا قرآن نے پھر آ کے معجزہ بھی پیش کیا, کہا کہ یہ معجزے والی قوم, اس کو معجزہ دکھاتے ہیں. معجزہ کیا کیا قرآن نے؟ قرآن نے یہ دکھایا, وقال لهم نبيهم, آ کر ان کے نبی نے ان سے کہا, ان آیت ملک ہی, ہم دلیل پیش کرتے ہیں, جناب طالوت کی سپہ سالاری کی دلیل یہ ہے, کہ یاتیکم التابوت, تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا بھی, فیہ سکینتم من ربکم, اس میں تمہارے لیے اطمینان اور سکون ہوگا تمہارے پروردگار کی طرف سے. تابوت کو دیکھو گے تمہیں سکون ملے گا. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ, آلُ هارون, اور اس میں جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی بچی ہوئی میراث ہوگی. وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ, تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ واو نہیں ہے, اس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ دیکھیں معجزہ یہ تھا, ایک صندوق آئے گا, تابوت صندوق, ایک باکس آئے گا, اس باکس کو ملائکہ اٹھا کے لے کے آئیں گے. اس باکس میں جب تمہاری نظر پڑے گی تو اللہ کی طرف سے ایک سکون, اور اس میں جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی بچی ہوئی, آل موسیٰ اور آل ہارون کی بچی ہوئی میراث ہوگی. کہ روایات میں ہے کہ اس میں ایک چیز جو تھی وہ توریت کی تختیاں تھیں, اوریجنل تختیاں جس پہ توریت کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں، یہ معجزہ آ گیا. یہ کون سی تھی؟ یہ دوسری منزل تھی. پہلی منزل تھی جیسے ہی ان کو قتال کا جہاد کا حکم دیا گیا، فولدو منہم الا قلیلا، سب لوگ بھاگے، تھوڑے سے بچے. دوسری منزل میں جب کہا گیا کہ یہ تمہارا لیڈر ہے، تب بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اسے ہم لیڈر نہیں مانتے. یہ دوسری منزل، اور کم لوگ ہو گئے. اس کے آگے بڑھے، جناب طالوت اپنے لشکر کو لے کے آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے فلما فصل طالوت بالجنود، جیسے ہی آگے بڑھے لشکر کو تھوڑی دور آگے لے کے چلے، راستہ انہوں نے طے کیا، ظاہر دھوپ ہے، راستہ طے کر رہے ہیں، پیاس لگی، اور آگے بڑھتے بڑھتے ایک نہر کے پاس پہنچے. نہر، ایک چھوٹی ریور، دریا کے پاس پہنچے. جب وہاں پہنچے تو جناب طالوت نے تیسری منزل آئی، تیسرا اسٹیج. توجہ کریں، پہلے سے لے کر پہلی منزل میں کم ہوئے، دوسری منزل میں کم ہوئے، تیسری منزل آئی. امتحان کی یہ منزلیں ہیں. امتحان کی ایک منزل میں بہت سے لوگ نکل گئے، بہت سے لوگ نکل گئے، تھوڑے سے بچے. دوسری منزل میں پھر بہت سے نکلے اور تھوڑے سے بچے. تیسری منزل جب آئی اور سامنے نہر نظر آئی تو جناب طالوت نے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے تم کو آزمایا ہے اس نہر کے ذریعے، تمہارا امتحان ہونے جا رہا ہے. پہلے بتا بھی دیا یہ امتحان ہے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہارے اس نہر کے ذریعے سے امتحان لے رہا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، اس نہر سے جو بھی پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرا ساتھ چھوڑ دے. ومن لم یشرب ہو فہو منی، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ ہے. آپ کہیں یہ کیا بات ہوئی، پیاسے بھی ہیں، سفر کر کے آ رہے ہیں، پانی سے کیوں ان کو روکا جا رہا ہے؟ جناب طالوت کہیں گے کہ ہم کاروان لے کے نہیں جا رہے ہیں، ہم لشکر لے کے جا رہے ہیں. کاروان، ہاں، جہاں اس کو پیاس لگے ضروری ہے ٹھہر جائے، اپنے آپ کو دھلے، نہلائے، اپنے آپ کو کپڑے دھلے، کھانا پکائے، تھوڑی دیر بیٹھ کے ریسٹ لے. جو کاروانوں میں یہی ہوتا تھا، تھکے ہوئے ہیں، لیکن ہم کاروان تو لے کے نہیں جا رہے ہیں، لشکر لے کے جا رہے ہیں. لشکر کو پہلی منزل میں آزما لو، اگر اسے کمزوری دکھانا ہے تو یہیں پر اپنی کمزوری کو دکھا لے، ورنہ اگر میدان جنگ میں جا کے کمزوری دکھائے گا یہ لشکر تو دوسروں کے حوصلے بھی ٹوٹتے نظر آئیں گے. لہذا فمن لم یشرب ہو فہو منی، جو پانی نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے. الا من اقترف غرفۃ بیدی، مگر یہ کہ ہاں، بالکل یہ نہیں سختی ہے، بیدی، مگر یہ کہ ہاں، اپنے چلو سے غرفہ، اپنے چلو سے ایک چلو پانی پی سکتے ہو. پیاسا نہیں مارنا ہے، لشکر ہے، اس کی ٹریننگ ہونا ہے، اس کی قوت صبر کو بڑھانا ہے، چونکہ ایک عظیم لشکر کے مقابلے میں جا رہے ہیں، ظالم کے مقابلے میں جا رہے ہیں. نہ تو تھوڑا سا پانی پیو، باقی جلدی چلو. کیا ہوا؟ اب قرآن کا لفظ یہ ہے، وہی قلیلہ جو لفظ آپ کو پتا، یاد رکھیں. قرآن نے کیا کہا؟ فَشَّرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا، سب کے سب نہر میں کود پڑے. یہ کیسا لیڈر مجھے پانی سے روک رہا ہے، پانی نہیں پینے دے رہا ہے. نہر میں کودے، نہائے، دھوئے، کھایا، پیا. لشکر کو کاروان میں تبدیل کر دیا طالوت نے، طالوت کے اس لشکر نے اپنے آپ کو کاروان میں تبدیل کیا، خوب کھایا، خوب پیا. الا قلیلا، پھر وہی تیسرے مرحلے میں جو لوگ آئے تھے یہاں پر، اس میں سے اب تھوڑے سے لوگ بچے. اللہ اکبر، امتحان کی تیسری منزل. کچھ لوگ وہ تھے جو امتحان کی پہلی منزل میں ڈراپ ہو گئے، کچھ لوگ پہلی منزل کو طے کر لے گئے. یہ منزلیں اسی لیے بیان کی، قرآن نے اسی لیے بیان کی ہیں کہ ایک منزل کو طے کر لینے کے بعد، اپنی زندگی میں امتحان کے ایک مرحلے کو طے کر لینے کے بعد خوش نہ ہو جانا کہ ہم تو آگے بڑھ گئے، ہماری منزل پار، جنت ہمارے سامنے ہے. نہیں، ابھی بہت امتحان ہونا ہے. جتنا جتنا قدم آگے بڑھتا جائے گا، امتحان کی منزلیں بھی آگے بڑھتے چلے جائیں گی، اور جتنا جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، امتحان کی منزلیں سخت ہوتی چلی جائیں گی. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت. کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم مومن ہیں اور ان کا امتحان نہ لیا جائے؟ اب یہ فلسفہ امتحان ایک دوسرا موضوع ہے. امتحان لیا جائے گا، اور تم جو لشکر میں آئے، تمہارا امتحان کے بغیر چھوڑ دیا جائے گا، ایسے ہی لے کے پہنچ جائیں. فشربوا منہ الا قلیلا، تیسرے منزل میں اور لوگ کم ہوئے، تھوڑے سے، بہت تھوڑے سے لوگ بچے. اب یہ لوگ جو تھوڑے سے بچے تھے، تین منزلیں جو پار، یہ سخت منزل بھی جنہوں نے پار کر لی، کون سی؟ پانی نہ پینے کی منزل. اس سخت منزل سے بھی گزرنے کے بعد چوتھی منزل آتی ہے، آخری منزل یہ ہے. کیا ہوا؟ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جیسے ہی جناب جالوت نہر سے آگے بڑھ کر آگے بڑھے، اور وہ لوگ کی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ آگے، سب نہیں، وہ کی جو ان کے ساتھ مومنین تھے، مومنین جو تھے، بہت توجہ کریں، وہ کی جو مومن تھے وہ جب جناب تالوت کے ساتھ آگے بڑھے اور سامنے جالوت کا لشکر نظر آیا تو قالو، تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم، اتنا بڑا لشکر، اللہ اکبر، میں نے تو نہیں سوچا تھا اتنے بڑے لشکر کے سامنے لے کے آئے ہوں میں، لا طاقت لنا اليوم، میرے پاس طاقت نہیں ہے، ہم نہیں لڑ سکتے. یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ امتحان کی تین منزلیں طے کر کے اور اس میں پاس ہو کر آئے ہیں. اتنے بڑے لشکر سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں لڑیں گے. بجالوت لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودہ، لیکن انہی میں، کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جناب موسیٰ کو صرف دو آدمی ایسے ملے تھے کربلا نظر میں رہے، جناب موسیٰ کے صرف دو آدمی ملے تھے. جناب جالوت، جناب تالوت کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ قال الذین، دو نہیں تھے، زیادہ تھے. اب کتنے تھے یہ اس وقت کوئی تعداد تاریخ میں نہیں بیان کی گئی ہے، آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. چار مرحلے میں چار جگہوں پر کم ہوئے، ادھر ادھر چار جگہوں پہ کم ہونے کے بعد بہرحال تھوڑے سے لوگ بچے ہیں. اس زمانے میں لاکھوں کا لشکر تو نہیں ہوتا تھا، 10-20-25 ہزار کا لشکر، کتنی آبادی تھی، پاپولیشن کتنی زیادہ تھی، زیادہ تو نہیں تھی پاپولیشن. کوئی بہت بڑے نبی بھی نہیں تھے، کوئی چھوٹے نبی تھے، اس لیے ان کا نام بھی نہیں ہے. یہ جو تھوڑے سے لوگ بچے ہیں ان کا قرآن نے لفظ نقل کیا. وہ کون سے لوگ تھے؟ انہوں نے یہ کہا، ان کی زبان یہ، اس زبان کو پہچانے، ان کی منطق، ان کی لاجک، ان کا لہجہ، ان کی زبان، یہ کیا ہے؟ یہ ہے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان میں سے وہ لوگ جن کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. مکے سے نکلتے حسین ابن علی کے جملہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، یہی فرمایا تھا کہ من کان باذلا فینا محجته وموطنا الا لقاء الله نفسه فليرحل معنا، ہر ایک میرے ساتھ نہیں آئے، وہ کہ جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ اللہ سے ملنے کے لیے چل رہا ہے. قرآن نے بھی یہی آگے کہا، قال الذين يظنون، يظنون یعنی یہاں پر یقین کے معنی میں، وہ لوگ کہ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ انہم ملاقو اللہ، کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ کہا، ان کی زبان یہ تھی. یہ صرف اس زمانے کی زبان نہیں ہے، ہر زمانے کی یہ زبان ہے، ہر زمانے کی مومنین کی زبان یہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ، کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے گروہ بہت بڑے بڑے لشکر پہ جا کر غالب آ جاتے ہیں. یہ کس کی زبان ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. ابھی لوگ بہت گھبراتے ہیں، یہ پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے سپر پاور کے مقابلے میں بولنا. جب 2006 میں حزب اللہ نے جنگ شروع کی، جا کے دو کو پکڑا، جا کے یزیدی لشکر کے دو سپاہی کو جا کے پکڑا، تو ساری دنیا، سارے عرب، حتیٰ کہ وہ کی جو پہلے مرحلے کے مومنین تھے، چونکہ یہ چوتھے مرحلے والے مومنین، یہ چوتھے مرحلے کے مومن کی زبان ہوتی ہے، اس کے پہلے والے مرحلے والے جو یہ کہتے تھے کیا جنگ مول لے لی، کیوں اپنے آپ کو جا کے ڈال دیا، اتنے بڑے لشکر سے، اتنی بڑی طاقت سے، دنیا کی چھٹی طاقت، ساری دنیا اس کے پیچھے، سب مدد کر رہے ہیں، سب حملہ کر رہے ہیں، کس سے جا کے جنگ مول لی؟ لیکن وہ لوگ کی جو مومن تھے ان کو پہلے دن سے اس بات کا یقین تھا قرآن کی اس آیت پر کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ، چھوٹے چھوٹے لشکر بھی بڑے بڑے لشکر پر غالب آ جاتے ہیں باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. اصل نقطہ یہ ہے، جب اسلحے کو اسلحے سے ملایا جائے تو اسلحہ کم و زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اسلحے کے ساتھ اگر اللہ کی طاقت کو ملا دیا جائے تب کوئی بھی اسلحہ دنیا کا آ جائے اللہ کی طاقت سے تو بڑھ کے نہیں ہو سکتا. اور یہ بار بار میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ تاریخ کے اس نمونے کو یاد رکھے, اللہ کی نصرت کا عظیم زندہ نمونہ. بعض لوگ نہیں ذکر کرتے اور مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ذکر نہیں کرتے, لیکن اللہ نے یہ نمونہ ہماری نظروں کے سامنے, جیسے کل آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہم نے اغرقنا آل فرعون, آل فرعون کو غرق کیا, وانتم تنظرون, تم دیکھ رہے تھے. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ہماری نظروں کے سامنے اتنا بڑا انقلاب حسینی بنیادوں پر, اللہ نے ہماری نظروں کے سامنے اتنی بڑی کامیابی عطا کی ایک چھوٹے سے لشکر کو. یہ قابل بیان ہے, یہ ذکر کرنے کی چیز ہے. تو جو فرما رہے ہیں اللہ کی نصرت کی یہ نمونہ, اور بہت سے نمونے ہیں کہ جو بتائے گئے ہیں کہ جو وہاں پر بالکل سامنے دکھے اس جنگ میں. خب آپ خود ہی اس کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں گے وہ نمونے کیا تھے. انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئات قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, اللہ کے اذن سے ایسا ہوتا ہے. واللہ مع الصابرین, اللہ مضبوطی سے ٹھہرنے والوں کے ساتھ ہے, چاہے وہ تھوڑے ہی ہوں گے, اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ اللہ کی معیت کو دیکھتے جاؤ, جہاں دل میں شک پیدا ہو, جہاں دل گھبرائے, جہاں ڈرنے لگو, وہاں یہ دیکھو کہ اللہ ساتھ ہے یا ساتھ نہیں ہے, مع اللہ ہے یا نہیں ہے. اگر اللہ کی معیت ہے, اللہ کا ساتھ ہے, تو یہاں پھر کوئی ڈر کا مقام نہیں ہے, یہاں ذرہ برابر گھبرانے کا مقام نہیں ہے. یہاں پر ایسی جگہوں پر یہ نمونے تھے. ابھی پچھلے سال کا جو نمونہ میں نے عرض کیا کہ اہل فلسطین کے مسلمان شیعہ نہیں ہیں, ان کا اعتقادی اعتبار سے وہ شیعہ نہیں ہیں, لیکن پولیٹیکل اعتبار سے بالکل شیعہ ہیں. چونکہ ہم نے پولیٹکس کو دین سے جدا کر رکھا ہے, اس لیے ہم ان کی بات نہیں کرتے, کیونکہ جدا ہے. ہمارے مذہب میں, سیکولر مذہب میں پولیٹکس دین سے جدا ہے. البتہ رسول اللہ کے مذہب میں ایسا نہیں ہے, قرآن کے مذہب میں ایسا نہیں ہے. قرآن میں کئی سو بلکہ تقریباً ہزار آیتیں ایسی ہیں جو پولیٹکس ہیں ٹوٹل. البتہ یہاں پہ بحث نہیں ہے. البتہ یہ دنیا کی جو سیاست ہے, یوروپین سیاست جو پڑھائی جاتی ہے, جس میں یوروپین سیاست کا نمونہ یہ کہ بادشاہ وہ ہو جو شیر جیسا درندہ اور بھیڑیا جیسا مکار ہو, خوب ایسی پالیسی, ہاں یہ اسلامی پالیسی نہیں ہے. اٹلی کے اسکالر نے جو لکھی کتاب دا پرنس, اس میں نمونہ اس نے یہی دیا میکیاولی نے, کہ پرنس بادشاہ وہ ہونا چاہیے جو شیر جیسا درندہ اور بھیڑیا جیسا مکار. اور ہمارے بزرگ عالم ایران کے, ان کے گزر گئے, انتقال ہو گیا, بڑے عظیم اسکالر تھے, انہوں کا اس نے یہ تھیوری جو لی ہے اس کی اپنی نہیں ہے, اس کی اپنی فکر نہیں ہے, اس نے معاویہ سے یہ لیا ہے. معمولی آدمی نہیں, بہت سوچ کر انہوں نے کہا, یہ اس نے معاویہ سے لیا. اور آج پورے یوروپ اور یوروپ سے اور ویسٹرن کلچر سے متاثر جتنی بھی پالیسی ہے جمہوریت کی, وہ یہی اسی پر عمل کر رہی ہے. شیر جیسے درندے بن جاؤ, بھیڑیا جیسے مکار بن جاؤ, یہ پالیسی نہیں, یہ اسلامی پالیسی نہیں ہے. اسلامی سیاست یعنی کیا؟ جو امام ہادی امام علی نقی علیہ السلام نے بیان فرمایا, ہم ساست العباد. ساست سیاست ایک فیملی کلمہ ہے. اہل بیت علیہ السلام زیارت جامع کبیرہ میں یہ زیارت پڑھیں, اہل بیت کی شناخت کی زیارت ہے. اہل بیت کو پہچاننے کی بہترین ایک جگہ وہ زیارت جامع کبیرہ ہے. زیارت جامع کبیرہ ہم ساست العباد, ساست العباد سیاست کرنے والے بندوں کی, یعنی کیا؟ یعنی بندوں کی تدبیر کرنے والے, ان کی ساری مشکلات کو حل کرنے والے, اسلامی سیاست یہ ہے. تو جو فرمایا آپ نے, یہ اسلامی سیاست ہے. انہوں نے یہ کہا کہ پھر اب نہیں گھبراؤ, دنیا کی سیاست میں پڑھو پھر گھبراؤ گے, پھر الہی سیاست میں اگر آ جاؤ گے, اگر وہ آئیڈیالوجی اپنا لی, تو اب کوئی خوف نہیں رہا, اب کوئی ڈر نہیں رہا. اب گلیل کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ گلیل کیا کہتے ہیں آپ کے انگلش میں, جو ربر سے بناتے ہیں فلسطینی جو استعمال کرتے ہیں, ربر لکڑی میں ربر باندھتے ہیں چھوٹی سی گنگڑی. خوب اگر 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 اللہ پر یقین کر کے اور حسینی آئیڈیالوجی پر یقین کر کے جنگ لڑی جائے, تو کروز میزائلوں کا مقابلہ یہ گلیل کرتے ہیں اور ہرا دیتے ہیں. صرف مقابلہ نہیں کرتے, جنگ جیتتے ہیں. تب فاسفورس بموں کا مقابلہ چھوٹے چھوٹے پتھر کرتے ہیں, ہاتھ کے پتھر, وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے اور جوانوں جن کے ہاتھ میں اتنی طاقت بھی نہیں زور سے پتھر مار سکے, ٹینکوں پہ پتھر. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آئیڈیالوجی انسان کی تبدیل ہو جائے. یہ کام بغیر آئیڈیالوجی کے نہیں ہوتا. لہذا لشکر حسین ابن علی میں, اس کے بعد ابھی واقعہ یہ جاری ہے, ابھی پورا واقعہ نہیں ہوا, لیکن خوب اس کے بعد آپ جا کے خود ہی پڑھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 249, یہاں سے شروع ہوا اور اس کے بعد تک. اگر زہیر قین یہ دیکھتے کہ حسین ابن علی کے ساتھ تو تھوڑے سے بوڑھے اور جوان ہیں, اگر ان کے ساتھ ہوں گے تو کیا فائدہ ہمارا ہوگا, آخر میں مارے جائیں گے, آخر میں شہادت ہو جائے گی. اگر یہ دیکھ رہے تو, اگر ان کی آئیڈیالوجی یہ ہوتی تو کبھی بھی حسین ابن علی کے ساتھ نہ آتے. توجہ فرمائیں, اور اصحاب کربلا, فرصت نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا کمپیئر بھی کریں یہاں پر. اصحاب کربلا ہر صحابی امتحان کی تمام منزلوں سے, یہاں صرف تین منزلیں تھیں لیکن کربلا کے اصحاب کے سامنے امتحان کی سینکڑوں منزلیں آئیں. ہر ہر قدم پر امتحان ہو رہا تھا, کربلا کے بچوں کا امتحان, کربلا کی عورتوں کا امتحان, کربلا کی ماؤں کا امتحان, کربلا کے جوانوں کا امتحان, کربلا کے بوڑھوں کا امتحان, کتنا امتحان ہوا. لیکن کسی امتحان کے کسی ایک مرحلے میں کوئی ایک انسان, توجہ فرمائیں, یہ مرحلہ, یہ نقطہ یاد رکھیں, کل اس کو بیان کریں گے, تمام لشکر میں کوئی ایک صحابی بھی کسی بھی امتحان میں ناکام نظر نہیں آیا. یہ ہے کربلا. ایک کسی کو نکال کے لے آؤ کہ جو کسی ایک منزل میں آ کے کہہ دے کہ یہاں پر ہمارے قدم لڑکھڑا رہے ہیں. چار محرم کو ابن زیاد نے مسجد جامع میں آ کر خطبہ دیا اور حکم دیا کہ سب کو مسجد میں آنا ہے, اور اپنی پالیسی اس نے سب کو لالچ دی اور سب کو خوف, اور کہا کہ سب تیار ہو جائے. 13,000 کا لشکر اسی دن نکلا. یہ جو لشکر آیا اس نے آ کے گھوڑے دوڑائے, خوف کا ماحول طاری کیا, لیکن کوئی بچہ بھی اس امتحان میں کامیاب ناکام نہیں ہوا. کربلا یعنی یہ زہیر قین بہت تھوڑے دن کے ساتھی ہیں. کتنے دن کے ساتھی ہیں زہیر قین؟ زہیر قین اس کے پہلے علی ابن ابی طالب سے کے گروہ سے ان کا تعلق نہیں تھا, خلاف تھے, عثمانی تھے. تیسری خلافت کے زمانے میں جو دو گروہ بنا, اور خاص کر قتل کے بعد, خلیفہ سوم کے قتل کے بعد, عثمانی اور علوی, ان کا تعلق علوی گروہ سے نہیں تھا, یہ عثمانی گروہ کے تھے. کون؟ زہیر قین. اور کب تک عثمانی گروہ سے تعلق تھا؟ اس وقت تک جب تک کہ حسین ابن علی سے ملاقات نہیں ہوئی, اس وقت تک وہی تھے. لہذا حسین ابن علی سے ملنا بھی نہیں چاہتے تھے. صرف ایک احترام یہ تھا کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں, اگر کچھ کہہ دیں گے تو ہم کیسے انکار کریں گے. لیکن اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہی تھا کہ چونکہ آئیڈیالوجی ان کی کچھ اور تھی, عرض کی آئیڈیالوجی کچھ اور تھی ان کی, حسین ابن علی نے آ کے آئیڈیالوجی تبدیل کی. کہا کیا یہ نہیں معلوم, یہ کچھ نہیں معلوم. اس لیے 9 محرم کو جب جناب حبیب نے, جو کل آپ کے سامنے بیان کیا, تبلیغ کر لی, جناب حبیب کی گفتگو کے بعد ایک شخص نکلا, ابن قیس, غالباً عزرا ابن قیس نام ہے, وہ شخص نکلا اور زہیر قین سے مخاطب ہو, کہتا زہیر تم ادھر نظر آ رہے ہو, مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے, تم تو پیروان اہل بیت میں سے نہیں تھے, تمہیں تو ادھر ہونا چاہیے تھا, تم ادھر کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو زہیر نے کہا, بھائی جملہ جو حر نے کہا تھا, خدا کی قسم میں نے حسین ابن علی کو خط نہیں لکھا تھا, میں نے حسین ابن علی کی نصرت کا وعدہ نہیں کیا تھا, لیکن راستے نے مجھے حسین ابن علی سے ملا دیا. کتنا اچھا وہ راستہ کہ جو زہیر کو حسین ابن علی سے ملا دے, کتنا اچھا ہے وہ راستہ جو ہر زمانے کے زہیر کو حسین ابن علی سے ملا دے. راستے نے ملا دیا. کب ملایا؟ عاشور کے چند دنوں پہلے. چونکہ 8 ذی‌الحجہ کو حسین ابن علی مکے سے نکلے ہیں تو 8 ذی‌الحجہ تک تو نہیں تھے. 8 ذی‌الحجہ سے عاشور کا فاصلہ کتنا ہے؟ 32 دنوں کا، 31 یا 32 دنوں کا فاصلہ. 8 ذی‌الحجہ کے بعد فوراً 9 ذی‌الحجہ کو بھی نہیں مل گئے، 10 ذی‌الحجہ کو بھی فوراً نہیں مل گئے، کیونکہ روایت میں کیا ہے کہ قافلہ چل رہا تھا، زہیر یا تو آگے چلے جاتے تھے یا تو پیچھے رہ جاتے تھے، حسین ابن علی کے ساتھ کہیں نہیں ٹھہرتے تھے، یعنی ساتھ ساتھ چل رہے تھے. کتنے دن تک ساتھ چلے یہ نہیں معلوم. پھر عاشور سے کتنے دن پہلے زہیر حسین ابن علی سے ملے؟ شاید 20 دن، شاید 15 دن، شاید 12 دن. یہ 12-15 دنوں کا مجاہد ہے، یہ 12-15 دنوں کا مومن ہے جس نے حسین ابن علی کو پہچانا ہے. لیکن 12-15 دنوں میں زہیر قین نے کیا کیا ہے؟ یہی ہے کردار ازدو اور مجلس خط. کیا کیا زہیر نے 12-15 دنوں میں؟ اس اہم نقطے پہ توجہ کریں، اور جب زہیر کا ذکر ہو تو اس نقطے کی طرف لائیں اپنے ذہن کو. 12-15 دنوں میں زہیر قین نے اتنی تیز معرفت کا سفر طے کیا ہے اپنے امام کی معرفت. امام کی معرفت اور ولی کی معرفت کا اتنا تیز سفر طے کیا کہ شب عاشور جاتے جاتے اب زہیر بہت بلند مقام پہ پہنچ گئے. مجھے یاد رہا پچھلے سال عرض کیا تھا کہ انسان مسافر ہے، انسان کو سفر کرنا ہے، اس دنیا مسلسل سفر کرنا ہے. کوئی دو رکعت نماز پڑھ کے سمجھتا ہے اپنے بہت سفر کر لیا، اللہ کے قریب ہو گئے. یہ بہت چھوٹا سفر ہے، لیکن زہیر قین نے اتنی تیز سرعت کے ساتھ، اسپیڈ، زہیر قین یعنی سفر کی اسپیڈ. کربلا کے اصحاب میں سے زہیر قین کا کردار یعنی نہایت تیزی سے سفر کرنے والا اور نہایت تیزی سے آگے بڑھ جانے والا. اور کتنا زیادہ آگے بڑھ گئے؟ ان 12-15 دنوں کے اندر زہیر اس مقام پر پہنچ گئے کہ شب عاشور جا کر عباس ابن علی ابو الفضل العباس سے کہہ رہے ہیں کہ عباس، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کس دن کے لیے آمادہ کیا گیا ہے؟ چونکہ آپ جناب عباس سے آگاہ نہیں تھے بہت زیادہ، زہیر قین معلوم ہے دوسرے راستے سے تھے، آئیڈیالوجی ہی دوسری تھی، ابھی تک پہچانا نہیں تھا. لیکن خود انہوں نے اتنا زیادہ سفر طے کر لیا، اتنی اسپیڈ سے آگے بڑھے کہ شب عاشور میں ان کو یہ لگا کہ آخر عباس سے بھی کچھ باتیں کر لی جائیں. عباس سے آگے کہہ رہے ہیں تمہیں معلوم ہے کس دن کے لیے آمادہ کیا گیا؟ اور جب حسین ابن علی نے اپنے اصحاب سے کہا جاؤ تو سب نے اپنے جملے آ کے بتایا. زہیر قین نے کیا کہا؟ زہیر قین نے کہا کہ ایک جان نہیں، 1000 جانیں. ابھی اس کے پہلے 20-22 دن پہلے یا 10-12 دنوں پہلے زہیر کو ساری فکر یہ تھی کہ کسی طرح اپنی جان بچا لیں، کیونکہ اگر حسین ابن علی کے ساتھ گئے تو جان کا خطرہ ہے، لہذا اپنی جان کو بچاؤ، حسین سے دور دور سفر کرو. لیکن 20 دنوں میں زہیر نے اتنی تیز سفر کیا کہ شب عاشور میں کہہ رہے ہیں کہ 1 جان نہیں مولا، 1000 جانیں اگر ہمیں دی جائیں اور مارا جائے اور قتل کیا جائے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور پھر دوبارہ زندگی دی جائے تو پھر بھی آپ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے. یہ سفر ہے کربلا میں. جب بھی زہیر کو یاد کرو، عاشور کے دن، محرم کے دنوں میں زہیر قین، صحابی حسین، یعنی وہ کہ جس نے اتنی تیزی سے سفر کیا ہے، جو دھیرے دھیرے نہیں، بہت سلو نہیں، چند عمل کر کے خوش ہو لینے والا نہیں. اور انہی میں سعید بھی ہیں، ابھی آئے گا ذکر. اور یہ اتنا آگے بڑھ گئے یہ دونوں کہ ظہر عاشور کے وقت جب حسین ابن علی کو نماز پڑھنی ہوئی تو کسی اور کو نہیں بلایا، کہا سعید تم میرے سامنے آ جاؤ، زہر تم میرے سامنے آ جاؤ. کتنا بڑا سفر طے کیا ہے. اگر انسان یقین کی منزلوں کو طے نہ کر چکا ہو تو یہ چلتے ہوئے تیر، پہلا تیر تو شاید اپنے آپ کو روک لے، لیکن ایک تیر آ کے چبھا، ہڈی کو توڑ گیا، خون بھی جاری ہو گیا، آنکھوں کے سامنے تاریکی بھی ہونے لگی، درد بھی ہو رہا ہے، دوسرا تیر آیا، تیسرا تیر آیا، تیروں کو آتے ہوئے اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں لیکن مضبوط اور محکم اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ صرف جسم کی طاقت نہیں ہے عزیزو، یہ ایک سفر جو طے کیا اس کے نتیجے میں زہیر اتنا یقین کی منزل پر پہنچ گئے اپنے امام کی حفاظت کرنی، اور سعید نے بھی یہی کیا، لیکن نماز ختم ہوتے ہوتے سعید زمین پر گر پڑے، سعید ابن عبداللہ زمین پر جب گرے حسین ابن علی نے آگے بڑھ کر ان کو اپنے سینے سے لگایا، سعید نے ایک جملہ کہا، ارضیت منی ابن رسول اللہ، رضیت منی ابن رسول اللہ، کیا آپ راضی ہو گئے مولا، کیا میرا کام ایسا تھا کہ آپ کو راضی کر لے جائے؟ اللہ اکبر، کتنا بڑا سفر طے کیا، وفائی تو بے احدی ابن رسول اللہ، کیا ہم نے اپنے وعدے کو وفا کر دیا؟ حسین ابن علی کے صحابی ہونے کا حق ادا ہوا یا نہیں ادا ہوا؟ حسین نے سینے سے لگایا، جنت تمہیں مبارک ہو، زہر قین میدان میں آئے، جنگ کی خطبہ دیا، لڑ رہے ہیں اور شیر پڑ گیا، انا زہر ابن قین، میں قین کا بیٹا زہر ہوں، اپنی تلوار سے جنگ کرتا رہوں گا، حسین ابن علی کو تنہا نہیں ہونے دوں گا۔ جنگ کرتے کرتے چاروں طرف سے گھیر کے زہیر کو جو مارا، ایسا ساتھی اگر حسین کی نظروں کے سامنے زخموں سے چور ہو کے زمین پہ گرے، یہ سخت منظریں حسین ابن علی پہ کتنی بار پھر بلا میں آئیں، کبھی اس پہلو پہ غور کیا عزیزو؟ لاش اٹھانے والے سینکڑوں ہوں لیکن کربلا میں یہ دستور بدلا ہوا تھا، حسین ابن علی کا ایک زانو ہے اور لاشیں بہتر ہیں، کبھی حبیب کی لاش اٹھائی وظہر الانکسار علی وجہ الحسین، کبھی زہر کی لاش اٹھائی اور اس سے آگے بڑھ کر کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کیے، کبھی علی اکبر کے ٹکڑا ٹکڑا لاشیں اڑائی، کبھی عباس کے بازو کو اٹھایا، کبھی چھ مہینے کے بچے کی لاش کو لے کے خیمے کی طرف آگے بڑھے ہیں، اے ماں کے اس بچے کو سنبھالے،